حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین
پسندی کے لیے نہیں ہے، میرا قیام ملگیری کے لیے نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے نہ خیال کرے کہ شاید حسین خلیفہ بننا چاہتا ہے، مملکت کا سربراہ بننا چاہتا ہے، حکومت کرنا چاہتا ہے، نہ مدینہ سے کہا کہ اس کا کوئی بہتر انتشار کرا ہے انی لن اخر اشرا ولا باطلا ولا مفسدا ولا ضالا ظلم و ظلام تعدی ہے مرد گیری اور ریاست کی خواہش کریں فساد نہیں برپا کرنا چاہتا، لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک مقصد بل خرج کو لطلب اصلاح ہے کہ بومن جن کی حصول اللہ مدینہ سوڑو انہیں عیال کے مرات بچوں کے مرات مقدرہ بسم اللہ رکھے مرات میرا مقصد صرف ایک ہے کہ میں انہیں جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح میں کامیاب ہو جاؤں۔ کل جو میں نے آپ کی خدمت میں گفتگو کے آخری حصے میں یہ مرحلہ عرض کیا کہ امام حسین نے ایک رات میں دو طرح کے جملے ارشاد فرمائے، ایک ولید بن عتبہ کے دربار میں جب یہ کہا کہ یہ مخیب ہے تمہارے اس کام کی، مجھے اب میں جاتا ہوں اور مجھے دل کے اجالے میں بلایا، اس نے ٹھیک ہے چلے جائیں، لیکن جب مروان بن حکم اس نے ولید بن عتبہ سے کہا کہ حسین کو نہ جانے دیا، اگر ابھی حسین چلے گئے تو دوبارہ تمہارے ہاتھ نہیں ہے، یہی بیت لو اگر بیت نہ لگے قتل کرو، یہ جو کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی اور آپ کا ذہنی طور پر اس مرحلے کے لیے آمادہ، آپ کو پتا تھا کہ ایسے ہوگا، اس لیے بنو ہاشم کے جوانوں کو جن کی قیادت حضرت ابو الفضل عباس فرمائے تھے بالکل گورنر کو اس کے دروازے پر ہوگا تھا اور یہ کہہ کے اندر گئے تھے کہ اگر میری آواز بلند ہو تو آپ نے دروازہ توڑ کر اندر آ جانا، لیکن اس سے پہلے کہ خود حضرت کی جب آواز بلند ہوئی، جو پہلے جب مروان بن حکم کے کلمات کہے، اگرچہ وہ آہستہ آواز میں ولید سے کے جملے کہہ رہا تھا، لیکن امام حسین کے کانوں تک مروان بن حکم کے جملے پہنچے اور حضرت پلٹے ایسے اور رہی نے کہا جس طرح سے بجلی چمکتی، یہ سوتا تیزی سے پلٹے اور مروان بن حکم کو گریبان سے پکڑا، اسے اٹھایا بلند، اتنا بلند ہے کہ اس کا سر دارو نمارا کی چھت سے ٹکرانے لگا، پھر امام حسین نے مروان کو زمین پر پٹکا اور ارشاد فرمایا کہ تو کب سے اس قابل ہو گئے کہ تو مجھ سے بات کر سکے، حسین اس پر غور ہو سکے، پھر حضرت ولید کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا سنو ان اہل بیت میں نبوہ فما اجر الرسالہ فما حل الرحمہ فما غفر الملائکہ وہ یزید و رجل فاسق شاہد الخم قابل النفس المحترمہ قول بالفس، یہاں امام حسین کے کلمات ارشاد فرمائے، لیکن جب چلے گھر سے روانہ ہونے لگے اور آپ کا بھائی محمد سامنے آ کر روکا اور خواہش کے نہ جائیں، تو جو جملے جناب محمد حنفیہ سے ارشاد فرمائے ان میں ہر اس جزید کا کوئی ذکر نہ کیا، نہ یزید کا نام کیا، نہ یزید کا کردار ادا کیا، وہاں اپنے قیام کا فلسفہ اپنے خروج کا مقصد صرف ایک چیز ہو گیا کہ بل خرج تو لطلب اصلاح ہے فی امت جدی رسول اللہ۔ میں جو کل آپ کی خدمت میں سوال عرض کیا وہ سوال یہ کہ چند گھنٹے پہلے امام حسین جب ولید کے دربار میں کردار بیان کر رہے ہیں یزید کا اور اس سے متعلق بتا رہے ہیں وہ فاسق شاہد الخام میں قادر و ناصر محترمہ مولانا فیض ہے، یزید کی زندگی فسق و فجور سے شروع ہو کر فسق و فجور پر ختم ہو گئی، یعنی امام حسین کو چار جملے گئے، یزید کے لیے پہلا جملہ بھی یزید کے فسق و فجور سے متعلق ہے، آخری جملہ بھی یزید سے فسق و فجور، یعنی یزید کی زندگی کا اسارہ نچوڑ خلاصہ آغاز انجام سراسر فسق و فجور ہے، یزید مجسم فسق ہے، اگر فسق و فجور کو تجسم دیا جائے اور جسمانی شکل میں رہ جائے تو یزید ابن معاویہ بنے، ایسا فرق ہر کس ذات بیعت نہیں ہو سکتا، تو وہاں پر یہ بیان کیا، لیکن پھر جب نکلنے لگے چلنے لگے تو فرمایا میں امت کی اصلاح کے لیے جانا ہوں۔ میں نے یہ سوال عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جب امام حسین جانے لگے ہیں تو پھر کہنا چاہیے ان جملوں کے ساتھ ربط و تسلسل کا تقاضا یہ ہے کہ امام حسین فرمائے کہ بل خرجت لطلب الاصلاح یزید ابن معاویہ، کہ میں یزید ابن معاویہ کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، شام جاؤں گا، جا کے اسے سمجھاؤں گا، امر بھی معروف کروں گا، نہیں از منکر کروں گا، اور اسے سمجھاؤں گا, اس کی اصلاح کروں گا. جس طرح سے ہمارے یہاں کی باس مولوی صاحب وہ کہتے ہیں عوام سے زیادہ ضروری ہے کہ خواص سے گفتگو کی جائے اور خواص کو جا کے سمجھایا جائے, جو اکابرین ہیں, جو سیاست مدار ہیں, جو بڑے ہیں, جو عزیز ہیں, جو اس طرح جو ایک سوچ ہے, نقطۂ نظر ہے کہ وہ ان پر اثر انداز ہوگی تو نتیجہ تھا. تو وجہ اس سے کہ کسی فرد سے بات کرے, خود جس کا کردار بتا رہے ہیں تو آپ اس کی اصلاح کے لیے چلے جائیں. آپ کی مثلا بہت سارے, جیسے آپ کے پاکستان میں بھی دینی جماعت سے وابستہ شخصیت ہیں, تبلیغی جماعت سے وابستہ عالم بھی ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے وہ جا کر فنکاروں سے ملیں, اداکاروں سے ملیں, اس طرح کے لوگوں سے ملیں, انہیں بحث و تسکین کریں کہ ٹھیک ہو جائیں, باقی لوگ ٹھیک ہو جائیں. ایک انسان تو سید الشہداء جب جزید کا یہ کردار بیان کر رہے ہیں تو پھر اس پرانا یہ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ جب چند گھنٹے پہلے گورنر ہاؤس نے یہ جملے کہے تو ابھی اپنے بھائی سے یہ کہے تھے کہ میں جا رہا ہوں جزید کی اصلاح کے لیے, اسے بیٹھا کے سمجھاؤں گا, بات ہو ایسا نہ کرو, اس کے کردار کی, اپنے کردار کی اصلاح کرو. لیکن بالکل جاتے ہوئے امام حسین جزید کا کوئی ذکر نہیں کیا, نام نہیں کیا, اور جو وجہ بیان کی کہ میں کیوں مدینہ چھوڑوں, میں اپنی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں, یہ سوال ذہن قائم ہوا بچوں کے لیے, جوانوں کے لیے. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کبھی فرد مر جاتا ہے, کبھی امت مر جاتی ہے, کبھی فرد مر جاتا ہے, کبھی سماج مر جاتا ہے, کبھی ایک فرد انفرادی طور پر اس کی موت ہوتی ہے, کبھی پوری سوسائٹی کی, معاشرے کی, سماج کی, امت کی موت ہو جاتی ہے. فرد کی موت جو ہے اس کی روح اس کے جسم سے نکل جائے, امت کی موت بھی یہی ہے, اس کی روح اس کے جسم سے نکل جائے. امت کی روح کا نام نظام ولایت ہے. اگر سماج سے, معاشرے سے, امت سے یہ ولایت کی روح نکل جائے تو اب یہ بے جان ہے, یہ مردہ معاشرہ, یہ مردہ سماج ہے. اور جب یہ سماج اور یہ معاشرہ, یہ امت مر جاتی ہے, اس سے روح نکل جاتی ہے, تو اب امت کے اس بدرو جسد میں توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے, جراثیم بننا شروع ہو جاتی ہے, جراثیم بننا شروع ہو جاتی ہے, جراثیم بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. پھر امت کے پیکر سے تعفن اٹھتا ہے, بدبو اٹھتی ہے, اور یہ جراثیم بڑھتے 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 کوئی جرسوما گھڑبڑا بن جاتا ہے, کوئی جرسوما شبر میں سے دوشن بن جاتا ہے, کوئی جرسوما موبائل میں سانپ بن جاتا ہے, کوئی جرسوما شرف سے روی بن جاتا ہے, کوئی جرسوما حجار بن حجر بدلی بن جاتا ہے, کوئی جرسوما امن بن حجار کی سویدی بن جاتا ہے, کوئی جرسوما قیس بن اشرس بن قیس بن جاتا ہے, کوئی جرسوما محمد بن اشرس بن قیس بن جاتا ہے, اور کوئی جرسوما بنام یزید ابن معاویہ ابن سفیان اس امت کے بے روح جسد سے اٹھ کر ریتا ہوا اور چلتا ہوا خلقی مطلب کی مسند تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو جب ایسے لوگ کے ایسے ناپاک جرسومے بننا شروع ہو جائے, بڑھنا شروع ہو جائے, پلکنا شروع ہو جائے امت کے بے روح جسد سے, اور انہیں غلیظ ترین اور کثیر ترین جرسوموں میں سے ناپاک اور بلید ترین جرسوما بنام یزید ابن معاویہ امت کے بے روح جسد سے ریتا ہوا چلتا ہوا پیغمبر کی مسند تک پہنچے, تو پھر اس جرسومے کی اصلاح کی بات نہیں کی جائے گی, اس امت کی اصلاح کی بات کی جائے گی. جس کی روح نکل چکی ہے اس امت کو احیاء کیا جائے گا, اس امت کو زندہ کیا جائے گا, پھر سے اس امت میں جان ڈالی جائے گی, پھر سے اس امت میں روح پھونکی جائے گی, پھر اس امت کی اصلاح کی بات کی جائے گی تاکہ ایسے جرسومے نہ جنم لے. اس لیے آقا نے فرمایا کہ میرا قیام مقصد کیا ہے, کہ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. سلامات دیجیے خاندان فاطمہ. اصلاح امت سے کیا مراد ہے؟ یہاں حضرت نے واضح طور پہ اپنے قیام کو بیان کر دیا, قیام کی حکمت بیان کر دی, قیام کا فلسفہ بیان کیا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اب یہاں پر جس طرح سے من کنتم مولا فہاں سألتم مولا, اس معنی کی الگ الگ تفسیریں دی جاتی ہیں, 22 معنی کی ہے. کوئی کہتا ہے مولا کا معنی یہ, دوسرا کہتا ہے مولا کا معنی یہ, تیسرا کہتا ہے مولا کا معنی یہ. دادی کی جس زبان سے یہ جملہ جاری ہوا ختمی مرتبہ, آپ نے اس سے پہلے کہ بتائے کہ مولا کا معنی کیا ہے, پہلے اپنے حاکمانہ تصرف کا اعتراف کیا, پہلے اپنی حاکمانہ حیثیت منوائی کہ بتاؤ الستو اولا بکم من انفسکم, مولوی کے ذمہ نہیں چھوڑا کہ تم مولا کا معنی بتاؤ, نہ خود بتایا اور سوال کیا لوگوں سے, کہا بتاؤ الستو اولا بکم منکم من انفسکم, کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ قالوا اللهم بلا, سب نے بیک زبان کہا ہاں آپ ہماری جانوں پر حق تصرف رکھتے ہیں,
وہ جو آپ کو حق حاصل نہیں کہ ہم یہ خود کو زخمی کر لیں اپنی انگلی کاٹ لیں. اگر میں یا آپ یہ کام کریں گے اپنی انگلی کاٹ دیں کہ یہ سوچ کر میرا اپنا جسم ہے, اگر میں نے انگلی کاٹ لی تو کیا ہوا, اگر حکومت اسلامی ہے تو ہمیں سزا ملے گی اور ہم پر حلچہ بھی ہوگی, ہم پر اس طرح سے سزا ملے گی, ہم جس طرح سے وہ حاکم شرع فیصلہ کرے گا. نہ, یہ جسم اور جان ہمارے پاس امانت ہے, ہم امین ہیں, ہم اپنے جسم اور جان کے مالک نہیں ہیں. ہمارے جسم و جان, ہمارے روح, ہمارے مملکت وجود کی حاکمیت اب تعالیٰ کے پاس ہے, اور اس بات وجود مبارک ختمی مرتبت کے پاس ہے, ان چودہ کے پاس ہے. یہ چودہ کے چودہ مولا بے تصرف ہیں. مولا کا معنی یہ کہ ہمارے جسموں پر ہم سے زیادہ حق کے ولایت رکھتے ہیں. جزوی ولایت ہے جناب خضر کے پاس, اور جناب خضر جب موسیٰ کو لے کے چلے تو جو بچہ کھیل رہا تھا باقی بچوں کے درمیان, ابھی بچہ ہے, نابالغ ہے, بالغ نہیں ہوا ہے, جوان نہیں ہوا ہے, اس نے جرائم شروع نہیں کیے, گناہ شروع نہیں کیے, لیکن قرآن بتا رہا ہے, قرآن اس واقعے کو ذکر کر رہا ہے کہ ایک مولا کا مفہوم کیا ہے, مولا کا تصرف کیا ہے, مولا کا اختیار کیا ہے. درحالی کے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایک کم 1,24,000 انبیاء کو جو ولایت حاصل ہے, جو تصرف حاصل ہے, یہ جزوی تصرف ہے, صرف اور صرف اللہ کے بعد. ان چودہ کی ولایت ولایت مطلقہ ہے, تکوینی اعتبار سے, تشریعی اعتبار سے, لیکن اسے پروردگار نے جزوی تصرف عطا کیا, جزوی ولایت. اس کا تصرف کا حق یہ ہے کہ دنیا میں کوئی وہ کام نہیں کر سکتا, حتیٰ وہ خود اپنے ساتھ وہ عمل انجام نہیں دے سکتا. لیکن قرآن نے بیان کیا, کوئی حدیث نہیں, کیونکہ ضعیف ہے, کیسی بات ہے, عقل میں نہیں آتی, سمجھ میں نہیں آتی. تین کام کیے تھے جناب خضر نے, اور تین میں سے ایک کام جو بچوں میں بچہ کھیل رہا تھا اسے بلایا الگ سے, اور ایک گوشے میں نجات اسے قتل کر دیا, اور جناب موسیٰ چیخ کیا کیا تو میں نے نہیں کہا تھا آپ صبر نہیں کر پائیں گے, اور پھر اس کی وجہ بتائی کہ اس لیے کہ اس نے بڑے ہو کر مجرم بننا تھا, گنہگار بننا تھا, اور اس کی وجہ سے اس کی نسلیں بھی گنہگار ہوتی, اور اس کے والدین کا عقیدہ بھی تباہ ہو جاتا, وہ بھی جہنم میں جاتا, یہ بھی جہنم میں جاتا, اس کی نسلیں بھی جہنم میں جاتی. اب اگر میں نے اسے حق کے حیات لے لیا تو اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا, اگر بڑا ہو کے مرتا تو خود بھی جہنم میں جاتا, نسلوں کو بھی جہنم میں لے کے جاتا, اپنے والدین کو بھی جہنم میں لے کے جاتا. لیکن اب اگرچہ میں نے اس کی زندگی کے لمحات کو میں خدا سے کم کیے, زندگی محدود ہو گئی, حق کے حیات لیا, لیکن بدلے میں اب اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا. لیکن یہاں پر جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اولا میرے تصور کا مفہوم ہے, یہاں جناب خضر کو نہیں کہا جا سکتا, وجہ بتائی تو خاموش ہو گئے. تو اسی طرح سے مولا کا معنی روشن ہے, ولایت غدیر عیان ہے, عزم من الشمس ہے. اس لیے جناب سیدہ نے کہا کہ حل درک ابھی یوم الغدیر لأحد عذر, کہ کیا میرے بابا رسول اللہ نے غدیر کے دن کسی کے لیے عذر چھوڑا ہے کہ اب کوئی کہے کہ نہیں کہا تھا, اگر کہے کہا تھا, یہ کہا تھا, یہ نہیں کہا تھا, مولا کا معنی یہ, مولا کا معنی یہ نہیں ہے. نہ, پیغمبر نے بھی ولایت کا مفہوم خود بیان کیا, مولا کا ماہیت خود بیان کی, مولا کے مفہوم کو خود بیان کیا. اسی طرح سے میں نے کہا کہ تاریخ انسانی میں کوئی سے دو واقعات ہم پلہ نہیں, دو واقعات ہیں جو برابری کی منزل پر, ایک عاشورا, دوسرے غدیر. جو روح غدیر کی ہے وہی روح عاشورا کی ہے. عاشورا کی ماہیت غدیر کی ماہیت ایک ہے, عاشورا کی اساس غدیر کی اساس ایک ہے, عاشورا کی بنیاد غدیر کی بنیاد ایک ہے. غدیر بھی ناقابل فراموش ہے, عاشورا بھی ناقابل فراموش ہے. غدیر بھی سرمایہ تشیع ہے اور عاشورا بھی سرمایہ تشیع ہے, روح ہے تشیع, جان ہے تشیع. یہ دو چیزیں میراث ہیں ہمارے پاس, ایک ان کی یاد منانا, دوسرے انہیں کسی طرح سے اپنی نسلوں تک پوری حفاظت کے ساتھ بغیر کمی کاستی منتقل کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان مجالس اثر کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی نسلوں تک اسی طرح سے پیغام غدیر کو بھی منتقل کریں, پیغام عاشورا کو بھی منتقل کریں, عاشورا کی الفاظ نسلوں تک پہنچائیں, سمجھائیں, تاکہ داہنے بہنے سے جو آوازیں اٹھتی ہیں اور جو من مانی تفسیریں کی جاتی ہیں, اور من مانی غدیر سے متعلق جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے یا عاشورا سے متعلق جو تفسیر بیان کی جاتی ہے, وہ افراد جو میں کہتا رہوں گی جملہ جنہیں یہ نہیں پتا کہ اسلام سین سے لکھا جاتا ہے یا سواد سے لکھا جاتا ہے, وہ تاریخ کی مہیل و رحول واقعے سے متعلق لب گشائی کرتے ہیں اور بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ عاشورا یہ تھا, حسین یہ کرنا چاہتے ہیں. آئے ہم ذرا سا مختصر طور پر آج کی حد تک جو تفاصیل عاشورا سے متعلق بیان کی گئی ہیں, اگرچہ یہ 40 سے بھی زیادہ ہے, لیکن میں نے چند ایک جو میں آج کی حد تک بیان کر سکوں, اور پھر خود کلام حسین ابن علی کے تناسب میں دیکھیں گے کہ آپ کے کلام سے کون سی تفسیر استفادہ ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے. ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. پہلی جو تفسیر عام طور پر بیان کی جاتی ہے کہ امام بدعات کے خلاف خروج کیا ہے، بدعت کے خلاف بیان کیا، چونکہ دین میں بدعتیں داخل ہو گئی تھیں. یہ تفسیر کتابوں میں لکھی نہیں گئی ہے، بیان بھی کی جاتی ہے، عام و خاصا بیان کرتے ہیں. بدعات کے خلاف قیام کیا، جس طرح سے دین میں بہت ساری بدعات آئی، کچھ چیزیں نئی لائی گئی، کچھ چیزوں کو ہٹایا گیا، جس طرح سے دوسری خلافت کے زمانے میں حی علی خیر الامر کو آسان سے ہٹا دیا گیا، جس چیز کے لوگ یہ تاریخ لکھی ہے جو مولانا شبلی نعمانی نے لکھی ہے الفاروق میں، آپ دیکھ لیجیے کہ لوگ چونکہ جہاد سے پہلو تہی کرتے تھے اور مسجد نبوی میں، جو وجہ بیان کی گئی جو وہاں پہ لکھا گیا وہاں بھی وہی بیان کر دیتے ہیں. یہ کہا گیا الفاروق میں اور باقی کتابوں میں، چونکہ لوگ نماز میں زیادہ تندہی سے مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہر وقت نماز پڑھتے رہتے تھے، روزہ کی حالت میں بیٹھ کر تلاوت کرتے رہتے تھے، تو اس لیے پھر آزاد سے یہ جملہ نکالا گیا کہ حی علی خیر العمل او خیر العمل کی طرف. ٹھیک ہے یہ نماز اچھی چیز ہے، نماز پڑھنی چاہیے، لیکن نماز خیر العمل نہیں ہے. نماز نیند کی نسبت بہتر ہے، اگر کوئی سو رہا ہے تو بہتر ہے اسے اٹھایا جائے تاکہ نماز پڑھ لے. اس لیے یوں کہہ دو تو یہ ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں، کہو الصلاۃ خیر من النوم، لیکن یہ کہ نماز ہر عمل سے افضل ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے یہ صرف جہاد ہے جو ہر عمل سے افضل ہے، اس لیے جہاد کے لیے حی علی خیر العمل کہا جائے، نماز کے لیے اذان میں حی علی خیر العمل نہ کہا جائے. اس دن سے پھر آزاد سے حی علی خیر العمل کو نکال دیا گیا اور الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا گیا. اس طرح سے پھر کہا گیا کہ یہ بہت اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ. سو اس طرح کی اور بہت ساری باتیں آپ پڑھ سکتے ہیں. الفاروق میں 40 چیزیں جو داخل کی گئی اور پھر بعد میں اس سے پہلے مسلسل چیزیں بڑھتی چلی گئیں، اگر میں اس فہرست کو بیان کروں تو ہم موضوع سے نکل جائیں گے. تو کہا کہ امام حسین نے اس لیے بہت ساری چیزیں دین میں در آئیں، دین میں اس طرح سے بدعات کا اضافہ ہوا، تو آپ کا قیام اس لیے تھا کہ دین دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے اور بدعتیں ختم ہو جائیں. یہ ایک تفسیر. آئیے دوسری تفسیر کی طرف. کہا کہ امام حسین وظیفہ شرعی پر عمل کر رہے تھے، اس لیے کہ حسین عبد محض خدا ہیں، جس طرح سے ہم سب خدا کے عبد ہیں، خدا کے بندے، اور بندہ یعنی غلام، اور غلام کو اپنے آقا کے سامنے کوئی چون و چران کا حق نہیں ہے. غلام کو اجازت نہیں ہے کہ مالک کہے ایسے کرو اور وہ کہے کہ وجہ پوچھے کہ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں نا. جیسے اگر آپ کا ڈرائیور ہے، اگر آپ سفر کر رہے ہیں اس کے ساتھ، تو آپ اس کو گاڑی چلا کر کہہ رہے ہیں کہ ذرا یہاں رک جاؤ، وہ رک جائے گا، پھر کہیں تیز چلو تیز چلے گا، پھر آپ کہیں آہستہ کرو آہستہ کرے گا، پھر آپ کہیں یہاں سے روک لو گاڑی، یہاں سے مڑ جاؤ. آپ جیسا جیسا کہتے چلے جائیں گے اسی طرح سے آپ کا ملازم ہے، آپ کا ڈرائیور ہے، اسی طرح سے وہ کام کرتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے اشاروں پہ چلے گا کہ اس نے خود کو اسی مقصد کے لیے آپ کے سپرد کیا. اسی طرح سے پروردگار نے دین میں جیسے بہت ساری چیزیں، آپ نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی اور پھر ظہر کی 4 پڑھی، عصر کی بھی 4 پڑھی ہیں، پھر مغرب کی 3 پڑھ لیں اور عشاء کی پھر 4 پڑھ لیں، یا ساری نمازیں 2 رکعتیں ہوں، ساری نمازیں 3 رکعتیں ہوں، یا ساری نمازیں 4 رکعتیں ہوں، 3 نمازوں کی 4 رکعتیں، 1 نماز کی 3 رکعتیں، 1 نماز کی 2 رکعتیں. تو یہاں پر بندہ خدا سے نہیں پوچھ سکتا کہ کیوں یہ 2 کیوں ہیں، وہ 3 کیوں، یہ 4 کیوں. اگر جس صبح کی مجلس میں میں نے یہ حکمت بیان کی ہے کہ یہ 3 نمازوں کی 4 رکعتیں کیوں، 1 نماز کی 2 رکعتیں کیوں، 1 نماز کی 3 رکعتیں خدا نے کیوں رکھی ہیں، لیکن بہرحال عبودیت کا تقاضا ہے کہ اگر وجہ پتہ چل جائے تو ٹھیک ہے، پتہ نہ چلے تو بندہ چون و چران نہیں کر سکتا، خدا سے پوچھ نہیں سکتا. کہ صفا و مروہ آج سے پہلے خاتون جو معصومہ بھی نہیں تھی، وہ اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ 7 دفعہ چلی ہیں. ابھی آپ کو عقیل بھائی بھی حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، باقی آپ لوگ بھی جاتے ہیں اس موقع پر جا کر. پہلے آپ آہستہ آہستہ چلتے ہیں یا تھوڑا تیز چلتے ہیں، لیکن ایک مقام ہے اس کو کہتے ہیں ہرولا، یہاں پہ آپ کے نہیں اس مقام پہ ہرولا کریں گے، تیز تیز چلیں گے، پھر بعد میں جا کے آہستہ ہوں گے. یعنی جس جگہ جہاں پہ حاضر آہستہ چلیں گے آپ، آہستہ چلیں گے، جہاں وہ تیز ہوگی آپ وہاں سے تیز چلنا شروع ہو جائیں گے، پھر پلٹ کر اسی طرح سے. کیوں؟ اور ابھی یہ حکم ہے چلے انہوں نے کیا، ان کا بچہ پیاسا تھا، ہمارا بچہ تو پیاسا نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں ہر سال یہ کام کیوں انجام دیں. لیکن نہ، یہ تعبد ہے، اسی کو عبودیت کہتے ہیں، اسی کو بندگی کہتے ہیں، بندگی کے چون و چران نہیں ہے، یہ ایسے کیوں، یہ ایسے کیوں. تو کہا اسی طرح سے حسین ابن علی عبد محض خدا تھے اور پروردگار نے حکم دیا حسین کو کہ جائیں اور جا کر قیام کریں، تو حسین نے حکم خدا روضہ کی اطاعت میں قیام کیا. اس لیے یہ ایک دوسری تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ حسین نے وظیفہ شرعی پر عمل کیا. تیسرا وظیفہ, امام حسین نے امت پر اتمام حجت کیا. جس طرح سے آپ حجت تمام کرتے ہیں, مثلا قرآن مجید نے تالوت اور جالوت کے واقعے کو بیان کیا, تو ان کی قوم بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ کوئی امیر معین کریں, کوئی ہمیں سے پیسہ لار دیں اور چل کے ہم جا کر جالوت سے جنگ کریں. اور اب وہ بار بار بہانہ جوئی کر رہے تھے کہ کوئی ایسا سالار ہو, کوئی جنرل ہو, کوئی بہادر ہو, ہمیں لے کے چلے ہم جنگ کریں. تو حجت تمام کرنے کے لیے جناب داؤد نے جناب تالوت کو ان کے اوپر جنرل مقرر کیا, سپہ سالار مقرر کیا. اور بعد میں جو انہوں نے کیا پڑھ لیجیے قرآن مجید میں, وہ کیا کر رہے تھے, بار بار تنظیم کر رہے تھے, بار بار تنقید کر رہے تھے, انہیں جو معین کر دیا, یہ کیا کریں گے, گھرانے کی وہ قوی ترین شخصیت. اس کے باوجود جہاں پر حجت تمام کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے, جس طرح سے مثلا کسی آپ کے عزیز کا جاننے والے کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ اگر نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جائیں, اس کے بھائی سے اس کے بیٹے سے ملاقات تو پوچھے کیا ہوا, آپ اگر فرض کریں اگر وہ بتائے کس طرح سے مریض ہوئے تھے اور ان کو یہ بیماری اس کی تشخیص ہوئی اور ہم علاج نہیں کر پا پہلے کچھ بیماری مشکل آتی ہو, تو بس اوقات بعض افراد جب ان کو یہ کہا جاتا ہے جب اس وقت وہ فوراً سے کہتے ہیں آپ اس کے ہم نے مجھے کیوں نہیں بتایا, اگر آپ مجھے بتا دیتے تو میں بر وقت ان کو اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتا ہوں, ان کے تمام ٹیسٹ کرواتا, ان کی مدد کرواتا, وہ بچ سکتے تھے. آپ نے زیادتی اگر خود آپ کے لیے بتا دیتے, فون کال کر دیتے, مجھے میسج کر دیتے, میں خود آ جاتا. اور اس لیے اگر پہلے سے بتا دیا جائے تو وہ ہزار بہانے کرتے ہیں عام طور پر ایسے لوگ کو جان بچانے کے لیے کہ دیکھیں اب خود ملک مشکل ماں حالات سے گزر رہا ہے, کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے, میں مقروض ہو چکا ہوں, تو اپنے حالات مشکل سے چل رہے ہیں. لیکن عام طور پر ایسے حجت باز افراد کو جب کہا جاتا ہے تو پھر ہزار بہانے لگتے ہیں ایسے ایسے ایسے. تو کہا اسی طرح امام حسین نے قیام فرمایا, کوفہ کی طرف گئے, اگر امام حسین کوفہ کی طرف نہ جاتے تو بعد میں اہل کوفہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم تو بلاتے رہے, ہم نے تو اتنے ہزار خط لکھے لیکن امام حسین تشریف نہیں لائے, تو ابھی ہماری گردن پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی, آقا ساتھ نہیں آئے, آقا تشریف نہیں لے کے آئے. تو یہ تیسری تفسیر ہے کہ امام حسین حجت تمام کرنے کے لیے, تاکہ کوفی بعد میں یہ نہ کہہ سکے کہ امام حسین تشریف نہیں لائے تھے, ہم بلاتے رہے کہ انہوں نے ہمیں ہماری آواز پر لبیک نہیں کہا. چوتھی تفسیر یہ کہ دین خطرے میں تھا, اس لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا. دین خطرے میں تھا, یہ طرح دو طرح سے, ایک مرتبہ دین کا نظام خطرے میں ہے, ایک دفعہ دین کی تعلیمات خطرے میں. تو اگر کوئی بھی چیز خطرے میں, اگر دین کی تعلیمات, دین کی مفاہیم, دین کے اصول, دین کے جزیات, دین کے احکامات, اصول دین فروعات دین یہ خطرے میں ہو, تاریخ و تبدل کا شکار ہوں, یا یہ کہ ان کا نفاذ نظام یہ خطرے میں ہے, جس طرح سے مثلا پاکستان ہے, اگر آپ روس کو دیکھیں گے تو روس میں اس طرح سے دین کو اٹھا کر باہر نکال دیا گیا, یعنی پاکستان میں اور روس میں یہ فرق ہے کہ پاکستان میں دین موجود ہے لیکن اگرچہ کہ ہماری زندگیوں میں دین شامل نہیں ہے لیکن ہماری کتابوں میں دین شامل ہے, لائبریریوں میں دین موجود ہے, مدرسوں میں دین موجود ہے, کتابوں میں دین موجود ہے, مسجدوں کی حد تک دین موجود ہے لیکن خود ہماری زندگیوں میں اس طرح سے دین شامل نہیں ہے. تو کبھی نہ کبھی یہ دین کتابوں سے نکل کر ہماری زندگیوں میں آ سکتا ہے. ابھی اگر فرض کر لیں پاکستان کا معاشرہ دیندار معاشرہ نہیں کہلایا جائے گا, دین کسے کہتے ہیں؟ دین بشر کی زندگی کے تمام تقاضوں کا, یعنی اس کی زندگی اور آخرت کے تمام تر مسائل کا حل جو نظام دیتا ہے بشر کو, اسے دین کہا جاتا ہے. دین یہ انسان کی نجات کا ضامن دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, جو صرف آخرت میں انسان کی نجات کا ضامن ہے لیکن دنیا کے لیے اس کو حل پیش نہیں کر پا رہا, یہ ناقص دین ہے. نہ دین ایک نظام ہے جو انسان کی تمام تر ضرورتوں کی نسبت جواب دیتا ہے, اس کی انفرادی ضرورتیں, اجتماعی ضرورتیں, اس کی سیاسی ضرورتیں, اس کی ثقافتی ضرورتیں, اس کی نفسیاتی ضرورتیں, اس کی علمی ضرورتیں, اس کی عبادی ضرورتیں, ہر طرح کے مسائل, ہر طرح کی مشکلات کا حل خدا نے دین میں رکھا ہے اور دین کو ایک منشور بنا کر, نظام بنا کر بشر کے لیے بھیجا. اگر کوئی شخص اس دین کو اپنی زندگی کے لیے منشور قرار دیتا ہے تو یہ شخص دیندار بن جاتا ہے, دیندار بن جائے گا. لیکن جب تک کہ اس منشور دین کو اپنی زندگی کے لیے منشور حیات قرار نہیں دے گا تو یہ دیندار نہیں کہلائے گا. اگرچہ مسجد میں جائے اور پانچ وقت جائے, نماز پڑھے, تہجد بھی پڑھے اور اس نے یہ اپنے ذہن میں تصور قائم رکھا ہے، قائم کر رکھے کہ مسجد ایک مقدس جگہ ہے جہاں پر دین قید ہے، اور میں پانچ وقت دین کی سلامی کے لیے جاؤں اور وہاں پر لمس کر کے آج ہونا دین مدرسوں میں قید کرنے کی چیز نہیں ہے، دین مسجدوں میں قید کرنے کی چیز نہیں ہے، دین لائبریریوں میں قید کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے دین کو نہ مسجدوں میں بھیجا، نہ لائبریریوں میں بھیجا، نہ کتاب خانوں میں بھیجا۔ اللہ نے دین کو اس لیے بھیجا کہ تمام قید خانوں سے نکل کر دین انسان کی زندگیوں میں اتر آئے اور زندگیوں کے لیے منشور بن جائے۔ اگر ایک انسان کی مسجد میں دین ہے، اس کے گھر میں دین نہیں ہے، تو یہ شخص بے دین ہے، یہ دیندار نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کے گھر میں دین ہے لیکن اس کے کاروبار میں دین نہیں، تو یہ بے دین ہے۔ اگر اس کے آفس میں دین نہیں ہے، یہ بے دین ہے۔ دین جب اس کی زندگی کے تمام شعبوں پر آ کر محیط ہو جاتا ہے، یہ شخص دیندار بن جاتا ہے۔ اس کی انفرادی زندگی دین کے مطابق ہو جائے، اس کی اجتماعی زندگی دین کے مطابق ہو جائے، اس کی معاشی زندگی دین کے مطابق ہو جائے، اس کی ثقافتی زندگی دین کے مطابق ہو جائے، اس کی سیاسی زندگی، سماجی زندگی دین کے مطابق ہو جائے، تمام قید خانوں سے نکل کر جب دین اس کے گھر میں، اس کے وجود میں، اس کی زندگی میں، اس کی مسجد میں، اس کی آفس میں، اس کے کاروبار میں آ کر تمام میدانوں میں محیط ہو جائے، یہ دیندار معاشرہ کہلاتا ہے۔ تو پاکستان کا معاشرہ اگرچہ اس طرح سے دیندار نہیں ہے، یہ دین قید ہے، لیکن ایک امکان پایا جاتا ہے کہ یہ دین کبھی نہ کبھی آ کر نظام بن جائے گا اور پورا یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے برخلاف اگر رشیا میں چلے جائیں تو انہوں نے تمام تر دین کی کتابوں کا، خواہ وہ یہودیت سے متعلق ہے، خواہ وہ عیسائیت سے متعلق ہے، خواہ وہ اسلام سے متعلق ہے، تو انہوں نے اٹھا کر دین کو باہر نکال دیا، کوئی کتاب نہیں ملے گی، کوئی دین سے متعلق بات نہیں ملے گی پاکستان میں۔ وہاں یہ فرق ہے، دین وہاں بھی نہیں ہے، دین جہاں بھی نہیں ہے، لیکن وہاں پر کتاب کی حد تک دین باقی ہے، لیکن یہاں پر کتاب کی حد تک دین باقی ہے، لیکن وہاں پر کتاب کی حد تک دین باقی نہیں۔ ایک فلسفہ اور حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ امام حسین دین کو دوبارہ تخت نشین کرنے کے لیے اور دین کو یا نظام بنانے کے لیے یا دین کی تعلیمات کو زندہ کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے۔ یہ ایک تفسیر ہے، میں جلدی جلدی سے گزر رہا ہوں تاکہ نتائج آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک سلوات پڑھی خاندان فاطمہ پر، ایک تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ ایک تاریخی تضاد تھا۔ مثلاً ہر معاشرے میں ایسے ہوتا ہے کہ کبھی ایک جب متمول طبقہ برسر اقتدار رہتا ہے، جس طرح سے پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے مختلف خاندان ہیں، ان کے پاس حکومت چلی جاتی ہے، ایک سورج طلوع کرتا ہے تو دوسرا غروب کر جاتا ہے، کبھی سورج غروب کرتا ہے دوسرا طلوع کر جاتا ہے۔ مثلاً ایک خاندان ہے جس کا تعلق سندھ سے، کبھی وہ برسر اقتدار آ جاتا ہے، ایک خاندان ہے جس کا تعلق لاہور سے، کبھی وہ برسر اقتدار آ جاتا ہے۔ تو کبھی یہ مسلسل اس طرح سے خاندان جب برسر اقتدار رہتے ہیں، تو ایک طبقہ جب مسلسل اقتدار میں رہتا ہے اور وہ اپنی ذات کے لیے حکومتی وسائل کو، لوگوں کے وسائل کو جب استعمال کرتے ہیں، تو لوگ بالآخر تھکتے تھکتے پستے پستے ایک مرتبہ جب ان کی برداشت جواب دے جاتی ہے تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ نظام کو پلٹ دیتے ہیں۔ تو یہ تاریخی تضاد ہے، یہ ایک طبقاتی جنگ ہے، اور اس جنگ میں کہا کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد افراد جب اپنے حق کے دفاع کے لیے اٹھتے ہیں تو اسی طرح سے وہ حکومت کے خلاف برسر پیکار ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح امام حسین بنو امیہ کا ظلم چونکہ مسلسل 50 سالوں سے چل رہا تھا، تو حسین ابن علی اٹھے، اگر امام حسین نہ اٹھتے تو اس ظلم کے خلاف کوئی اور اٹھ جاتا۔ تو یہ جنگ تاریخی تضاد کا حصہ، یہ ایک تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ چھٹی تفسیر بیان کی جاتی ہے، اور وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ دو خاندانوں کی جنگ تھی، ایک خاندان بنو ہاشم اور دوسرے خاندان بنو امیہ۔ کہا کہ علی ابن ابی طالب 9 سال تک مسلسل جنگیں لڑتے رہے، اور یہ جنگیں، زیادہ جنگیں جو لڑی علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے 9 سالوں میں 82 کے قریب، یہ جنگیں تقریباً بنو امیہ کے خلاف لڑی، اس لیے کہ بدر میں بھی بنو امیہ ہے، احد میں بھی بنو امیہ ہے، خندق میں بھی بنو امیہ ہے، خیبر میں بنو امیہ ہے، بنو نذیر میں بھی بنو امیہ ہے، غزوہ بنو قریظہ میں بھی بنو امیہ ہے، لے لے کے آخری جنگ ہے جنگ حنین، تو وہاں پر بنو امیہ مثلاً نہیں ہے، وہاں پر بنو امیہ اسلام ظاہری طور پر قبول کر چکے ہیں، یہ جنگ فتح مکہ کے بعد لڑی گئی، لیکن باقی تمام جنگیں چونکہ بنو امیہ کے خلاف لڑی گئی، اس لیے علی ابن ابی طالب بنو امیہ سے دشمنی رکھتے تھے۔ تو ان تمام جنگوں میں علی نے بڑھ چڑھ کر، پہلی جنگ میں بھی علی ابن ابی طالب نے عتبہ کو قتل کیا، عتیبہ کو قتل کیا، شیبہ کو قتل کیا، حنظلہ کو قتل کیا، ولید کو قتل کیا۔ عتبہ نانا ہے امیر شام کا، شیبہ اس کا عقبہ کا بھائی ہے، تو ربیعہ کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد ولید امیر شام کا مامو ہے، حنزلہ امیر شام کا بھائی ہے، اور کتنے رشتے دار ہیں یہ علی کے ہاتھ سے خط ہوئے، بعد میں پھر بہت میں پھر خندق میں خیبر میں ذات و سلاسل میں، بنی قریظہ میں، بنی نذیر میں، تو کہا کہ 9 سالوں میں بنو امیہ کے افراد کو حریم میں بتا کے قتل کرتے رہے، لیکن جیسے ہی اب یو بنو امیہ اسلام نے قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، تو اب بنو امیہ تو سامنے نہیں آ رہے مقابلے میں. اس لیے پھر اگلی 3 خلافتوں میں 25 سال میں علی ابن ابی طالب کی تلوار نہیں اٹھائی. میں کس کے خلاف تلوار ہوں؟ مجھے تو بنو امیہ کے خلاف لڑنا ہے، وہ اسلام قبول کر چکے. اس لیے علی نے 25 سال تلوار کو نیام میں رکھا. لیکن جیسی 25 سال کے بعد نعوذ باللہ، یہ باطل ترین تفسیر ہے، لیکن یہ کتابیں پاکستان میں لکھی جا رہی ہیں، یہ باتیں میڈیا سے کہی جا رہی ہیں. تو پہلے 9 سال علی ابن ابی طالب نے 82 جنگیں لڑی، اس لیے کہ بنو امیہ مقابلے میں تھے، اور جب بنو امیہ سامنے سے ہٹ گئے تو علی نے تلوار کو نیام میں ڈال دیا. اور 3 خلافتوں میں 25 سالوں میں علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ تلوار نہیں اٹھائی. اور 25 سال گزرنے کے بعد پھر جب حکومت علی کے پاس آئی، اور جیسے ہی بنو امیہ سامنے آئے، پھر علی ابن ابی طالب نے بنو امیہ سے لڑنا شروع کر دیا، جبل میں، صفین میں، نہروان میں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک طبقاتی جنگ ہے اور ایک خاندانی جنگ ہے جو بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان لڑی گئی، اور اسی جنگ کا تسلسل ہے جس طرح سے علی ابن ابی طالب اور معاویہ ابن ابو سفیان میں جنگیں ہوئی ہیں. اسی طرح سے اس سے پہلے جو علی لڑتے رہے، تو پھر علی کا بیٹا حسین ابن علی اور ادھر سے معاویہ ابن ابو سفیان کا بیٹا یزید ابن معاویہ، یہ برسر پیکار آ گئے. تو یہ جنگ یہ خاندانی جنگ تھی. اور پھر ایک تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے، اب اس سے زیادہ میں عرض نہیں کروں گا، اور وہ یہ کہ امام حسین امت کی نجات کے لیے گئے تھے، یعنی امت کو بخشوانے کے لیے گئے تھے، امت کو جنتی بنانے کے لیے گئے تھے. امت بہت زیادہ گنہگار ہو چکی تھی، تو امام حسین نے چاہا کہ میں ایک ظالم حکومت کے خلاف قیام کروں، اس سے جنگ لڑوں، اور جب میں مظلومیت سے شہید ہو جاؤں تو جب مجھ پہ لوگ گریہ کریں گے تو پھر اس گریہ کا انہیں ثواب پہنچے گا اور یہ لوگ بخشے جائیں گے. یہ ایک تفسیر بیان کی جاتی ہے. اور ایک تفسیر بس وقت ختم ہو رہا ہے تو میں آخری مرحلے میں باقی بہت ساری باتوں کو چھوڑ کر ایک تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ جامع المقاصد، ان میں بہت سارے مقاصد جو مختلف تفاسیر میں بیان ہوئے، یہ سب کے سب امام حسین کے مد نظر تھے، امت کی نجات کے مد نظر تھی، دین کو تحریفات سے بھی بچانا تھا، سب کے سب. لیکن امام حسین کے قیام کی جو اساسی ترین روح ہے، جس سے تشخیص کیا جا سکتا ہے، اور جو رمز ہے، جو راز ہے، جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، کہ اس سے اگر ہم شروع کریں گے تو امام حسین کے قیام اور تفسیر کو سمجھ سکتے ہیں، وہ تحرک ہے اور حرکت ہے. امام حسین اس لیے گھر سے چلے کہ اسلامی معاشرے میں جو جمود تاری تھا، جو رکود تاری تھا، جس طرح سے اسلامی معاشرہ جمود اور رکود کا شکار ہو چکا تھا، اس جمود اور رکود کو ختم کرنے کے لیے اب کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے امام حسین مقدرات اسماء و طہارت کے ہمراہ گھر سے چلے. یہ ایک تفسیر ہے. اور اب جس طرح سے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جیسے بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں پہ بات اب ختم کر رہا ہوں، وقت کم تھا، میں تیزی تیزی سے مراحل طے کیے تاکہ نتیجہ عرض کر سکوں. جب پانی کھڑا ہوتا ہے تو کھڑے پانی میں جراثیم پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جونکے بننا شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ دیہاتی علاقوں میں گئے ہو تو گائے انسان جب بھینسوں کو لے کے جاتا ہے پانی پلانے کے لیے کسی تالاب میں، اور بھینس کو یا گائے کو تالاب میں اتار کر ان کے ساتھ جونکے چمٹ جاتے ہیں، ان کا خون چوسنا شروع کر دیتی. یہ جونکے آپ کو بہتے ہوئے پانی میں نہیں ملے گی، جہاں پانی چل رہا ہے، جہاں اس میں روانی ہے، لیکن جیسے ہی پانی کھڑا ہو جاتا ہے تالاب میں، آپ کو جونکے اور اس طرح کی کیڑے مکوڑے جراثیم. تو کہا چونکہ اسلامی معاشرے میں کئی سالوں سے مسلسل بڑھتے بڑھتے رکود اور ایسا سکوت تاری ہو گیا، ایسا ٹھہراؤ آ گیا، کہ اس میں اب یہ چونکے بننا شروع ہو گئے تھے. اور اب اس معاشرے کو، اس سماج کو، اسلامی معاشرے کو تحرک دینے کے لیے اس میں حرکت، دیکھیں اب کھڑے پانی میں بدبو شروع ہو جاتی ہے، کھڑے پانی میں جراثیم بننا شروع ہو جاتے ہیں، کھڑے پانی میں کیڑے مکوڑے بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کیڑے مکوڑے ختم کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چونکے ختم کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں سے جراثیم ختم ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں زندگی آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بدبو تاثر ختم ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو حرکت میں لے آئیں، جریان میں لے آئیں، اس کو روانی دے دیں. جیسے مرحوم اقبال نے کہا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تو کھڑا ہوا پانی تالاب، اس میں آ کر رکود و جمود تاثر ہوتا ہے. اور اب چونکہ اسلامی معاشرہ مسلسل ان حکومتوں کے بعد، بالخصوص آخری عرصے میں بنو امیہ کی حکومت کے بعد، اس جمود اور رکود کا شکار ہوا کہ جس میں یہ تمام تر کثافتیں اور آلودگیاں پیدا ہونا شروع ہو، تو اب اسے روانی دینے کے لیے ضروری تھا. اگر آپ ایک چھوٹا سا کنکر پھینکتے تو اس کی جو لہر بنے گی، یہ اس کی قوت زیادہ نہیں ہوگی، یہ زیادہ دیر تک، زیادہ دور تک نہیں جائے گی. اس لیے ناگزیر تھا کہ ایسا اچانک اتنا بڑا واقعہ پیش آئے جو پورے اسلامی معاشرے کو ہلا کر رکھ دے. اس لیے حسین ابن علی چلے وہ خطرات و عصمت و طہارت کے ہمراہ. اور پھر امام حسین نے جس انداز سے کربلا برپا کیے, جس انداز سے یہ دن دشمن نے طے نہیں کیا, یہ دن امام حسین نے خود طے کیا. کربلا کی سرزمین کو بھی امام حسین نے اپنے قیام کے لیے خود منتخب کیا, کربلا کے عاشور کے دن کو بھی امام حسین نے خود منتخب کیا. اگر یہ قیام مدینہ میں ہوتا, اگر امام حسین مدینہ میں یزید کی حکومت کے خلاف قیام کرتے تو امام حسین کا قیام مدینہ میں ختم ہو جاتا, اگر یہ قیام مکہ میں ہوتا ختم ہو جاتا, اگر یہ قیام کسی دوسرے شہر میں ہوتا سرے سے اپنے ابتدائی مرحلے میں دم توڑ جاتا. لیکن امام حسین نے زمان اور مکان کے اعتبار سے جگہ کے انتخاب بھی خود کیا ہے, مکان کے انتخاب بھی خود کیا ہے, ساتھیوں کے انتخاب بھی خود کیا ہے, سپاہیوں کا انتخاب بھی خود کیا ہے, روش اور طریقے کے انتخاب بھی خود کیا ہے. ورنہ جب 28 رجب کو چلے تھے تو امام حسین سیدھا کربلا سے عراق کی طرف چل پڑتے, کوفہ کی طرف چل پڑتے. لیکن نہ, پہلے آپ نے 4 مہینے 5 دن مکہ میں قیام کیا, اور ایک خاص مرحلے پر امام حسین نے مکہ سے ہجرت کی. پوری اسلامی دنیا میں ہلچل مچ گئی, یہ تمام تر توجہات کو امام حسین نے اپنی طرف مبذول کرنا تھا. اور پھر اب میں خلاصہ کر رہا ہوں پچھلی تمام گفتگو کا, کیونکہ کل کی حد تک پھر میں سیرت نبوی اور سیرت حسینی کے مختلف پہلو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو کہ آخری مجلس ہے. تو امام حسین نے جبکہ میڈیا ذرائع ابلاغ کی یہ سہولت فراہم نہیں تھی, 3 برِ آسموں تک امام حسین نے اپنا پیغام پہنچانا ہے, مبادہ میں گمنامی میں قتل کر دیا جاؤ, گمنامی میں مار دیا جاؤ, میرے قتل کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے. اس لیے امام حسین نے اس خاص موقع کا انتخاب کیا اور خانہ کعبہ کو عین 8 ذی الحج کو جبکہ سارے حاجی 3 برِ آسموں کے مختلف دیہاتوں سے شہروں سے سمٹ سمٹ کر پوری اسلامی دنیا سے اکٹھے تھے, امام حسین نے اس وقت کا انتخاب کیا کہ جب میں اس دن جاؤں گا, اگر میں حج کر کے چلا جاتا ہوں, حج سے پہلے چلا جاتا ہوں, پھر کوئی توجہ نہیں دے گا, کسی کی ذہن اس طرح اتفاق نہیں لائے گا. لیکن جب اب جبکہ حج بالکل شروع ہو رہا ہے, اسی وقت جب حسین کعبہ چھوڑ رہے ہیں, مکہ چھوڑ رہے ہیں, تو سب حیران ہیں, پریشان ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ بہت بڑی خبر تھی, ایک دوسرے کو بتا رہے, دوسرا تیسرے کو بتا رہے, تیسرا چوتھے کو بتا رہے. اور آنے واحد میں ایک دن میں, یعنی 8 ذی الحج جب امام حسین مکہ چھوڑے, تو 8 ذی الحج جتنے افراد لاکھوں کی تعداد میں مکہ میں موجود تھے, ایک سب تک اسی کے پہنچ کے لیے پیغام پہنچ گیا کہ حسین ابن علی کے ساتھ کچھ ساتھی تھے, خواتین تھیں, بچے, وہ یہاں سے عراق کی طرف چل پڑے ہیں. اور سب جیبیں گوئیاں شروع ہو گئی ہیں, پوچھنا شروع ہو گئے. امام حسین نے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ایجاد کیے. اب حسین جب چلے ہیں مکہ سے تو ساتھ ہی آپ کے پیغام کی طرف کنجکاوی شروع ہو گئی ہے, تجسس شروع ہو گیا. یہ لوگ خود سوچنے پر مجبور ہو رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں اور دوران طواف یہ سوچ رہے ہیں کہ حسین آئے تھے, کیوں چلے گئے. صفا و مروہ کے درمیان سفی کر رہے ہیں, سب چیز سوچ رہے ہیں کہ حسین آئے تھے حج کے لیے, حج کیے بغیر کیوں چلے گئے. قربانی کر رہے ہیں, چھری پھیر رہے ہیں, سب چیز سوچ رہے ہیں کہ حسین ابن علی آئے تھے کیوں چلے گئے. واپس احرام اتار کر گھروں کی طرف جا رہے ہیں, گھر جا کر بچوں سے مل رہے ہیں, خواتین سے مل رہے ہیں, لوگ ملنے کے لیے آگے, حاجی آگے, حاجی آگے, حاجی آگے, استقبال کر رہے ہیں اور پوچھتے ہیں کیسا رہا سفر حج. تو ہر ایک کو بتا رہے ہیں کہ ہاں حج کا سفر تو ٹھیک ہو گیا, حج ہوا. لیکن اس دفعہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ حسین ابن علی آئے تھے حج سے پہلے 4 مہینے 5 دن رکے, لیکن جیسے حج شروع ہونا تھا حسین ابن علی مکہ کو چھوڑ کر واپس کربلا کی طرف چلے گئے, مدینہ نہیں گئے, اپنے گھر کی طرف نہیں گئے, عراق کی طرف چل پڑے. ایسا سوال ایجاد کیا, پورے اسلامی معاشرے میں ایک تحول پیدا ہوا, ایک بیداری, ایک باویلا, ایک شور اٹھا, ہلچل مچ گئی. کیا ہونے جا رہا ہے کہ حسین ابن علی آئے تھے کربلا کی طرف جا رہے ہیں, کوفہ کی طرف جا رہے ہیں, عراق کی طرف جا رہے ہیں, اور دوسری طرف امام حسین اب چل رہے ہیں. اور جو انداز اختیار کیا, جن ساتھیوں کو اختیار کیا, جن سپاہیوں کو منتخب کیا, کچھ کو خود دور کر رہے ہیں اور کچھ کو بلانے کے لیے, یعنی خود زہیر ابن قین, یہ امام حسین کی میمنہ کے سالار ہے. اس کے باوجود امام حسین نے پچھلے 11 سالوں میں ایک مرتبہ بھی زہیر سے ملاقات نہیں کی, ملاقات بجائے خود خط تک نہیں لکھا. لیکن اب حسین ابن علی 8 ذی الحج کو مدینہ سے چلے ہیں اور زہیر ابن قین 12 ذی الحج کو مکہ سے چلے, امام حسین 8 کو, یہ 12 ذی الحج کو چل رہے ہیں. 4-5 دن کا وقفہ ہے, اس کے باوجود حسین آہستہ آہستہ چل رہے ہیں کہ میری زہیر سے ملاقات ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ میری کربلا زہیر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی ہے. ایک ایک شخصیت کو چنا جا رہا ہے, ایک ایک شخصیت کو منتخب کیا جا رہا ہے, تاکہ میرا واقعہ یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں کہ گمنامی میں اس طرح سے تباہ نہ دیا جائے، تاریخ اوراق میں گم نہ کر دیا جائے۔ اس لیے امام حسین نے تاریخ انسانی کا ایک دن چنا اور ایک مقام کو چنا، اس مقام کا نام کربلا ہے، اس دن کا نام عاشورہ ہے، اور اس دن کو منتخب کیا حسین ابن علی نے اپنے کمالات کے ظہور کے لیے۔ اور چشم فلک نے تاریخ انسانی میں نہ اس سے پہلے یہ منظر دیکھا، نہ اس کے بعد وہ منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ جو عاشور کے دن کی چند گھنٹوں پر محیط ایک دن ہے، لیکن تاریخ میں ازل سے لے کے ابد تک کے تمام زمانوں پر محیط ہو گیا، تمام زمانوں پر حاکم ہو گیا۔ اور اب اس کربلا کو، عاشورہ کو زمان کی حدود سے نکالنے کے لیے، مکان کی حدود سے نکالنے کے لیے، آفاقی بنانے کے لیے، لافانی بنانے کے لیے، لازوال بنانے کے لیے، امام حسین نے ہر کس تاریخ کے مورخ پر اعتماد نہیں کیا کہ وہ کرے، نہ ممکن ہے خیانت ہو جائے، ممکن ہے حسین ابن علی کے احکام میں تعریف کی جائے، ممکن ہے امام حسین کی نہضت کو بلا دیا جائے۔ اس پیغام کو بچانے کے لیے جہاں پہ کل بات پہنچی تھی، اور چونکہ آخری مجلس ہے، کل کی گفتگو میں دوسری جہت اور دوسرا زاویہ عرض کرنا ہے، تو اب میں چند جملے روک کر ثانیہ زہرا سے متعلق عرض کروں۔ وہ معظمہ، وہ مقدرہ جسے حسین ابن علی نے کربلا کے پیغام کو قیامت تک پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہے، یہ بیوی، یہ معظمہ، کہ آج عیسائی قلمکار، غیر مسلم مفکرین، مستشرقین، یہاں تک ایک عیسائی مصنف نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اگر ہمیں بھی ہمارے دین عیسائیت کو حسین اور زینب جیسی دو ہستیاں مل جاتی تو قیامت تک عیسائیت میں کوئی تحریف برپا نہ ہو سکتی، کوئی تغیر برپا نہ ہو سکتا۔ یہ زینب بنت علی ہے، آدھا کام حسین نے کیا، آدھا کام زینب بنت علی نے کیا۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا صحیفہ عشق ہے، کربلا نصاب عشق ہے۔ کوئی دوسری آنکھ سے کربلا کو سمجھنا چاہے گا تو نہیں سمجھ پائے گا۔ جیسے میں نے کل یہاں سے اپنی بات کا آغاز کیا تھا کہ کربلا ظرفیت کے اعتبار سے 60-70 لاکھ لوگوں کو سمونے کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ 40 کے موقع پر لاکھوں سے نکل کر کروڑوں کی تعداد میں لوگ پھیل جاتے ہیں، کربلا سب کو اپنے دامن میں سمیٹ لے لیے۔ اب اسی سال کی مثال آپ لے لیجیے، حج کے موقع پر ہزاروں لوگ مر گئے، اس کے باوجود کتنے اخراجات ہیں، اتنے انتظامات ہیں۔ ایسا نہیں کہ حج پر زیادہ گرمی ہے، کربلا میں کم گرمی ہوتی ہے، کربلا میں حج سے بھی زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود کربلا میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوتا ہے، کربلا میں کسی کو پریشانی نہیں ہوتی ہے، کربلا میں چوک در چوک لوگ جا رہے ہیں۔ مجھ سے پچھلے سال جب ہم گئے تھے حج میں شریک کے، پچھلے سال تو میں نے جو واضح فرق محسوس کیا، میں نے کہا یہاں پر چند لاکھ لوگ، پوری حکومت لگی ہوئے ہیں، اتنے اخراجات کے باوجود ان کو سنبھالا نہیں جا پا رہا، لیکن 40 کے موقع پر کیا وجہ ہے کہ یہاں لاکھوں کو نہیں سنبھال پا رہے، وہاں کروڑوں کو سنبھالا جاتا ہے، اور لوگ منتیں کرتے، ہاتھ جوڑتے ہیں کہ کھا لیجیے، یہاں بیٹھ جائیے، میں آپ کے پاؤں دباؤں۔ فرق یہ ہے، یہ روح کہاں سے چلی، یہ روح کہاں سے آئی، اور کربلا کی نہضت کو یہ روح کس نے عطا کی؟ جس ہستی نے یہ روح عطا کی ہے ابدی بنانے کے لیے، اس ہستی کا نام زینب بنت علی سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ معظمہ، یہ مخدرہ، اس طرح سے کیا فرق ہے؟ مکہ میں کیوں اس طرح سے لوگ مرتے ہیں، لیکن کربلا میں پہنچ کر لوگ مسلسلوں کی، فرق یہ ہے کہ وہاں پر ہر ایک مخدوم بننا چاہتا ہے، یہاں پر ہر خدمت کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ روح جو بھری ہے، یہ جو کربلا کی انفرادیتیں ہیں، یہ روح ثانیہ زہرا نے عطا کی ہے۔ اس لیے تمام ائمہ شکر گزار ہیں ثانیہ زہرا کے، پہلے محمد سے لے کر آخری محمد تک ہر معصوم شکریہ ادا کر رہے زینب بنت علی کا، جس نے کربلا کو آفاقی بنایا، جس نے عاشورہ کو آفاقی بنایا، جس نے کربلا کو ہمگیر بنایا۔ یہ زینب بنت علی ہیں، امام زمانہ نے ہمیں بتایا ہے، ورنہ شاعر نے شعر لکھ دیا تھا وہ شعر بھی گم ہو جاتا، لیکن جب شاعر نے شعر لکھا تو آقا امام زمانہ نے آیت اللہ مرشی نجفی سے فرمایا، جاؤ فلاں گلی میں ایک شاعر رہتا ہے، اسے جا کر میرا سلام پہنچاؤ، اسے کہنا کہ رات جو اشعار تم نے لکھے ہیں زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اور جب شکریہ ادا کیا، دس بوسی کی، پلٹنے لگے تو خیال آیا بھلا وہ کیسے اشعار ہیں کہ وقت کا امام اس شاعر کا شکریہ ادا کر رہا ہے، تو کہا اگر مناسب سمجھو تو اٹھا کے لاؤ، دیکھو وہ کون سے اشعار ہیں کہ زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ تو جب شاعر کلام اٹھا کر لایا، اس کا پہلا شعر یہ تھا کہ سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نبو، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبو، کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی۔ یہ زینب بنت علی ہے جنہوں نے کربلا کو بچایا، جنہوں نے کربلا کو پہنچایا، کربلا کی پیغامبر، کربلا کی محافظہ، کربلا کی سفیرہ کیا عزت ہے، کیا شرف ہے، کیا مقام ہے زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کا. دیکھیں آپ مومنین، جب آپ کو لگتا ہے کہ دوسرا مومن کردار میں عمل میں آپ سے آگے ہے تو آپ اسے التماس کرتے ہیں، دعا کی خواہش کرتے ہیں. کوئی عالم مل جائے تو اس سے دعا کی خواہش کرتے ہیں، کوئی عارف مل جائے، کوئی زاہد مل جائے، کوئی متقی پرہیزگار مل جائے، ہاتھ جوڑ کر دست ادب جوڑ کر التماس کرتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، میرے بچے کے لیے دعا کرنا. لیکن جائے معصومین کی زندگی کی تاریخ پڑھیں، محمد سے لے کر محمد تک ان 14 میں سے معصومین میں سے کسی نے کسی انسان سے کہا میرے لیے دعا کرنا ہے، لیکن سمجھے کہ کون ہے زینب بنت علی سلام اللہ علیہا، کہ زمانے کا امام حسین ابن علی، وارث محمد مصطفیٰ، رخصت آخر کے موقع پر زینب بنت علی کے سامنے کھڑے ہو کے یہ خواہش کر رہے ہیں، یا دنیا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے بہن زینب مجھے اپنی تہجد کی نمازوں میں فراموش نہ کرنا. نہیں معلوم زینب بنت علی کی معرفت کا معیار کتنا بلند ہے، بی بی کی عبادت کا معیار کتنا بلند ہے، بی بی کی تہجد کا معیار کتنا بلند ہے. کیا شرف ہے، کیا مقام ہے کہ زینب بنت علی شکر گزار ہے، بشر قیامت تک ممنون احسان ہے. کس طرح سے بھائی کی زحمتوں کو بچایا، جب میں نے کل یہاں تک پہنچا تھا وقت کی کمی کی باعث میں رک گیا تھا، جب پہنچی ہیں بی بی مشکل ترین مراحل کو طے کیا. عرض کروں یہ بی بی بظاہر پنجتن پاک کی فہرست میں شامل نہیں، لیکن یہ بی بی خلاصہ ہے پنجتن پاک کا. یہ بی بی اپنی زندگی میں کبھی محمد بنی، کبھی علی بنی، کبھی فاطمہ بنی، کبھی حسن بنی، کبھی حسین بنی، کبھی اور آگے بڑھی اور عباس بن گئی. شام غریباں جب ٹوٹی ہوئی تلوار اٹھا کر پہرا دینا شروع کیا تو مقتل کی طرف نگاہ اٹھائی، عباس کی لاش کی طرف دیکھ کے کہا اٹھو عباس، دیکھو کل جو کام تم انجام دے رہے تھے آج تمہاری بہن زینب انجام دے رہی ہے. کبھی یہ بی بی محمد بنی ہے پیغمبر اسلام نے، میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، زندگی بھر اعلان کیا، باقی دنوں میں غدیر میں فرق یہ ہے کہ باقی دنوں میں زبان سے ولایت علی کا اعلان کرتے رہے، لیکن غدیر کا دن تنصیب فعلی ہے عملی طور پر. اگر میں مختصر اشارے میں عرض کروں، یعنی غدیر کا دن حلف برداری کا دن ہے، غدیر کے دن علی ابن ابی طالب کی حلف برداری ہوئی ہے، باقاعدہ طور پر سرکاری سطح پر علی کی ولایت کا اعلان کیا اور پیغمبر نے علی کو بلند کر کے اٹھا کر علی کی ولایت کا اعلان کیا. ساری زندگی زبان سے اور غدیر میں اٹھا کر اعلان کیا. مجھے بتائیں پہلے علی کی ولایت کا اعلان پیغمبر اسلام نے کیا ہے، دوسرے علی کی ولایت کا اعلان کون کرے؟ جس نے دوسرے علی کی ولایت کا اعلان کرنا تھا علی زین العابدین کی ولایت کا، وہ تو 13 ضربوں سے شب کے خنجر کے نیچے ذبح ہو گیا. تو یہ کام کون کرے؟ یہ کام نائبہ مصطفیٰ زینب بنت علی نے انجام دیا ہے، اور دونوں طرح سے انجام دیا. جیسے پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان دو طرح سے کیا، اسی طرح سے زینب بنت علی نے اپنے زمانے کے علی کی ولایت کا اعلان دو طرح سے کیا. پہلے جب خیموں میں آگ لگی تو آگے بڑھ کر سید سجاد کے پاس پہنچ کر سوال کر لیے بتائیں کیا کریں، جل کے مر جائیں کیا، بیرے دا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں بی بی آپ تو عالم ہیں غیر محلمہ ہیں، آپ تو شاگرد خدا ہیں، آپ تو مدرسہ الہیہ کی فارغ التحصیل ہیں، کیا یہ معمولی مسئلہ خود نہیں جانتی ہیں؟ تو بی بی کا جواب ہوگا میں مسئلہ پوچھ کر دنیا کو بتا رہی ہوں کہ اب امام وقت نائب حسین ولی خدا علی زین العابدین ہے. ابھی تو سید سجاد کی ولایت کا زبانی اعلان کیا، لیکن کچھ لمحوں کے بعد اسی بیوی نے علی زین العابدین کی ولایت کا عملی اعلان کیا. اب میں ہاتھ جوڑ کر سوال کرنے لگا ہوں روح رسول سے کہ روزِ غدیر واللہ ہو یاسم کے من الناس کی ضمانت جاری ہونے کے بعد علی کو اٹھانا زیادہ مشکل تھا، یا جلتے وہ خیموں میں 55 برس کی ضعیفہ کا 22 برس کے جوان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر باہر لے آنا. یہاں یہ بی بی محمد بنی، کبھی یہ بی بی علی بنی ہے؟ کہاں علی بنی؟ شہر کوفہ کے دروازے پر، جہاں پر لاکھوں لوگ جمع تھے، اطراف کی آبادیوں سے سارا شہر کوفہ سمٹ کر کوفہ کے دروازے پر جمع تھا. اتنا رش تھا، اتنی بھیڑ تھی کہ وہ شخص جس نے سر امام حسین کو لیسے پہ اٹھا رکھا تھا، اسے کسی شخص کا دھکا لگا اور امام حسین کا سر زمین پر گر پڑا. یہ منظر ثانیہ زارا سے برداشت نہیں ہوا. فرمایا سید سجاد عمر ابن سعد سے گئے ان لوگوں کو خاموش کروا دیں، میں ان سے کچھ بات کہنا چاہتی ہوں.
سید سجاد آگے بڑھے کہ عمر ابن سعد میری پھوپھی زینب یہ کہہ رہی ہے کہ لوگوں کو خاموش کروائیں میں کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن عمر ابن سعد نے جیسی کی بات سنی ایک دفعہ مسکرایا کہا سید سجاد آپ کی پھوپھی زینب عجیب باتیں کرتی ہے یہ اتنا بڑا اجتماع یہ لاکھوں لوگ جہاں پر پورا کوفہ سمٹ کر تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوا ہے یہاں پر اگر خود عبید اللہ ابن زیاد آ جائے اور وہ اتنی بڑی جمعیت کو خاموش کروانا چاہے تو وہ بھی خاموش نہیں کروا پائے گا میں کیسے خاموش کروا سکتا ہوں جیسے یہ سنا علی کی بیٹی کے چہرے پر جلال آیا فرمایا عمر ابن سعد اگر تو خاموش نہیں کروا سکتا تو اب علی کی بیٹی خاموش کرے اللہ اکبر اب جو خطبہ شروع کیا ثانیہ زہرا نے اتنا جلال تھا اتنی ہیبت تھی اتنی وبوحت تھی کہ جب خطبہ شروع کیا تمام مورخین نے لکھا جانوروں کے گلوں کی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئی تھی جانوروں کے گلوں کی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئی تھی اور خطبہ زینب کو سن کے کہہ رہے تھے اہل شام مرتضیٰ کا آج انداز خطابت اور ہے میں نے پڑھا حضرت عبداللہ مکفوف یہ گزر رہے تھے اسی مقام سے مولا علی کے صحابی تھے نابینا ہو چکے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ جب اس بھیڑ میں سے گزر رہے تھے اور بیوی کے خطبے کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تو ایک مرتبہ رکے اور رک کر بیٹے سے پوچھا عبداللہ بتا کیا حشر برپا ہو گیا کیا قیامت آ چکی ہے کہ نہیں بابا ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ سنو بیٹے 40 ہجری میں جب علی کے سر پر ضرب لگی تھی اور ہم علی کی عیادت کے لیے 20 رمضان کی رات میں گئے تھے بستر شہادت پر علی تھے اور جب ہم رخصت ہونے لگے تو علی نے اپنی زخمی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ہم سے کہا تھا حفظکم اللہ جاؤ میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اب علی کی آواز معاشر میں سنو گے اب علی کی آواز قیامت میں سنو گے بیٹا 20 سال پہلے علی نے کہا تھا میری آواز معاشر میں سنو گے لیکن میں اس مقام پر علی کی آواز سن رہا ہوں کہا بابا یہ علی کی آواز نہیں ہے علی کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی کی آواز کبھی یہ بی بی مصطفیٰ بنی کبھی یہ بی بی علی بن گئی کبھی فاطمہ بنی فاطمہ بنی یا آج وقت ختم ہوا چاہتا تھا کہ آج کروں لیکن دو جملے سن لیجیے بی بی مسائل کے سمندر سے گزر کر کاش وقت ہوتا تو عرض کرتا کہ بازار دربار کوفہ تک کیسے پہنچی کیا دیکھا ہے یہاں تک کہ ایک جملہ عرض کروں اب بی بی پہنچتی ہے کہاں جب شام میں یزید کے بازاروں سے گزرتے ہوئے اور کیسے بازار تھے کیسے گزارا گیا علی کی بیٹیوں کو میں نے پڑھا ہے مجھے معاف کیجیے گا سامنے رقاصائیں رقص کر رہی تھی ڈھول بجائے بن جا رہے تھے باجے بجائے جا رہے تھے اور پیچھے پیچھے بیویوں کو لے کے جایا جا رہا تھا اور مجھے معاف کیجیے گا کاش وقت ہوتا تو میں تفصیل عرض کرتا لیکن کلیجہ کلیجہ انسان کا چر جاتا ہے جب یہ جملے مقتل میں پڑتا ہے جب بی بی پہنچتی ہے یزید ابن معاویہ کے دربار میں اور جیسی رسن بستہ کھڑی ہوتی ہے جیسی تعارف ہوتا ہے ایک ایک بی بی کا حسین ابن نمیر بتا رہے اس بی بی کا نام زینب کبریٰ ہے اس بی بی کا نام زینب صغریٰ ہے یہ حسین کی زوجہ ہے یہ حسین کی بہنیں ہیں یہ حسین کی بیٹی ہے مجھے معاف کیجیے گا کتنا مشکل مرحلہ تھا لگتا ہے یہ وہ مرحلہ تھا جب سید سجاد نے خون رونا شروع کیا ایک مرتبہ یزید کی فوج کا ایک کمانڈر آگے بڑھا کہا اے یزید جب مردوں کو قتل کیا جاتا ہے عورتوں کو اسیر کیا جاتا ہے مجھے بتاؤ پھر ان عورتوں کے ساتھ کیا سلوک رما رکھا جاتا ہے کہا انہیں کنیزے میں لیا جاتا ہے کہا وہ جو چھوٹی بچی